السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
جعلی تعلیمی اسناد سے متعلق اسکینڈل میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کے الزام میں پاکستان کی ایک بڑی انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنی کا سربراہ گرفتار. جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا
ملک کے بیشتر حصوں میں گرم لہر کا سلسلہ جاری. ہلاک شدگان کی تعداد 1200 تک پہنچی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور دوسری اہم خبروں میں، عراق کے انبار صوبے میں گزشتہ رات خود کش بم حملوں میں کم از کم 17 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. یمن میں شیعہ حوثی باغیوں سے برسر پیکار سنی ملیشیا نے جنوبی شہر طالے میں اہم فوجی تنصیبات کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے. اور لیبیا میں بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ وزیراعظم عبداللہ ثانی بظاہر قاتلانہ حملے میں محفوظ رہے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. جعلی ڈگریوں کے اسکینڈل میں وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے ایگزیکٹ کے سی ای او شعیب شیخ سمیت کمپنی کے کئی عہدیداروں کی گرفتاری کے بعد ان کو عدالت میں پیش کیا. وفاقی ادارے کا کہنا ہے کہ کمپنی کے دفتر سے بڑی تعداد میں جعلی ڈگریاں ملی ہیں. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
جعلی تعلیمی اسناد جاری کرنے کے اسکینڈل میں مبینہ طور پر ملوث پاکستان کی ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی کی کمپنی ایگزیکٹ کے سربراہ شعیب شیخ سمیت کمپنی کے 7 اعلیٰ عہدیداروں کو پاکستان کی ایک عدالت نے 7 جون تک جسمانی ریمانڈ پر وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے حوالے کر دیا ہے. شعیب شیخ کو ہتھکڑی لگا کر عدالت میں پیش کیا گیا. ایف آئی اے کے حکام نے جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت سے استدعا کی تھی کہ ملزمان کو 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ان کے حوالے کیا جائے تاکہ تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کریں. بدھ کو طلوع آفتاب سے قبل ایف آئی اے نے کراچی میں ایگزیکٹ کے مرکزی دفتر پر چھاپہ مارا اور حکام کے مطابق اس دوران کمپنی کے خلاف کافی شواہد ہاتھ لگے جن کی بنیاد پر اس کے خلاف تحقیقات کی جائیں گی. ایف آئی اے سندھ کے ڈائریکٹر شاہد حیات نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا،
تقریباً اس میں لاکھوں کی تعداد سے ڈگریز ہیں اور اسٹوڈنٹس کے کارڈس ہیں اور بھی کافی کچھ مٹیریل ہے، تو اتنی تعداد میں ملنا میرے خیال میں ہمارے پاس ابھی اتنی ایویڈنس آ گئی ہے پرائما فیسائی، ہم سمجھتے ہیں کہ کیس ہم ان کے خلاف کر سکتے ہیں.
روامہ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے ایک رپورٹ میں انکشاف کیا تھا کہ ایگزیکٹ کمپنی جعلی تعلیمی اسناد کے کاروبار میں مبینہ طور پر ملوث ہے اور اس سے کمپنی نے غیر قانونی طور پر لاکھوں ڈالر کمائے. ایگزیکٹ کمپنی ایک بڑے میڈیا ہاؤس بول کی بھی مالک ہے جس نے گزشتہ ہفتے ہی اپنی آزمائشی نشریات کا آغاز کیا. جعلی تعلیمی اسناد کے اس معاملے کو لے کر ذرائع ابلاغ میں بھی خاصی گرما گرم بحث جاری ہے، جبکہ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان یہ کہہ چکے ہیں کہ بعض شواہد ملنے پر اس کمپنی سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے امریکی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی اور انٹرنیشنل پولیس انٹرپول سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے. جعلی ڈگریوں کے علاوہ اس کمپنی کے خلاف مبینہ طور پر غیر قانونی طریقے سے رقوم کی منتقلی کا معاملہ بھی سامنے آیا ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کی سینٹ کی دفاعی کمیٹی نے بھارتی وزیر دفاع کے اس بیان پر خدشات کا اظہار کیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دہشت گردی کو دہشت گردی کے ذریعے ہی روکا جا سکتا ہے. کمیٹی کے چیئرمین مشاہد حسین نے کہا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ بھارت نے کھلم کھلا کسی دوسرے ملک میں دہشت گردی کی حمایت کی ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع نے بھارت کے وزیر دفاع منوہر پاریکر کے اس بیان پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے بھارت دہشت گردی کا استعمال کرے گا. کمیٹی کے سربراہ مشاہد حسین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ کمیٹی نے اس سلسلے میں متفقہ قرارداد منظور کی ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت کے وزیر دفاع کا یہ بیان بظاہر ان کی حکومت کی پالیسی کی غمازی کرتا ہے.
ہم نے آج ہی متفقہ قرارداد پاس کی اپنے اجلاس میں جو سینٹ کی دفاعی کمیٹی کا تھا، اور اس ریزولوشن میں ہم نے کہا ہے کہ یہ جو جارحانہ اور غیر ذمہ دارانہ بیان ہندوستان کے ڈیفنس منسٹر نے دیا ہے اس سے تو ایک قسم کی کنفیشن ہے اور ایک قسم کا انہوں نے تائید کی ہے، ایڈمیشن کی ہے کہ ہندوستان دہشت گردی کو اپنی ریاست کی پالیسی کا حصہ سمجھتا ہے. تو یہ ایک بیان جو ہے اس کے بڑے خطرات ہیں امن اور سلامتی کے لیے خطے میں اور خاص طور پہ ہندوستان کے جو ہیں ہمسایوں کے ساتھ.
سینٹ کی دفاعی کمیٹی کے چیئرمین مشاہد حسین نے کہا کہ قرارداد میں حکومت سے یہ کہا گیا ہے کہ اس مسئلے کو اقوام متحدہ سمیت دیگر متعلقہ فورمز پر بھی اٹھایا جائے.
ہم نے حکومت پاکستان سے کہا ہے کہ اس مسئلے کو اٹھایا جائے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل میں, یورپین یونین میں اور او آئی سی میں بھی, کیونکہ یہ جو ہندوستان کا جو ذہن ہے, ہندوستان کا جو سوچ ہے, ہندوستان کی پالیسی ہے جس کا کافی ڈیفینس منسٹر نے کی ہے اور جس کی ابھی تک تردید نہیں آئی, تو یہ ایک امن کے لیے خطرہ ہے, سلامتی کے لیے خطرہ ہے اور ہندوستان اور پاکستان کے اچھے تعلقات کے لیے خطرہ ہے.
بھارتی وزیر دفاع نے کہا تھا کہ کانٹے سے کانٹا نکالنا چاہیے اور ان کا ملک ممبئی میں ہوئے دہشت گرد حملے جیسے واقعے سے بچنے کے لیے انتہائی اقدامات کرے گا. واضح رہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ اور قومی سلامتی سرتاج عزیز بھی بھارت کے وزیر دفاع کے بیان پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہہ چکے ہیں کہ دہشت گردی ایک مشترکہ دشمن ہے اور یہ دونوں ملکوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے مل کر کوششیں کریں. پاکستان کی سینٹ کی دفاعی کمیٹی کے حالیہ بیان پر بھارت کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بھارت میں جاری گرمی کی شدید لہر سے تقریباً 1200 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں. زیادہ تر ہلاکتیں جنوبی ریاستوں آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں ہوئی ہیں. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ گرمی کی موجودہ لہر مزید کئی دن تک برقرار رہ سکتی ہے. نئی دہلی سے سہیل انجم نے یہ رپورٹ دی ہے.
ملک کے بیشتر حصوں میں اب بھی شدید قسم کی گرم لہر کا سلسلہ جاری ہے, جس کے نتیجے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 1200 تک پہنچ گئی. سب سے زیادہ آندھرا پردیش میں 652 افراد کی موت ہوئی. ریاست میں پرکاشم ضلع میں سب سے زیادہ 202 لوگوں کی جانیں ضائع ہوئی. دوسری سب سے زیادہ متاثرہ ریاست تلنگانہ ہے, جہاں 266 افراد ہلاک ہوئے. ریاست کے راما کنڈم شہر میں درجہ حرارت 44.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. ریاست اڑیسہ میں گرمی سے اب تک 67 افراد کی موت ہو چکی. سب سے زیادہ گرم شہر تیتلا گڑھ ثابت ہوا, جہاں درجہ حرارت 47.6 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. حکام کے مطابق گجرات کے دارالحکومت احمد آباد میں 7 افراد ہلاک ہوئے. انتظامیہ نے وہاں اورنج الرٹ جاری کیا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں آئندہ ہفتے تک گرم لہر کا سلسلہ جاری رہے گا. حکومت کے ذرائع کے مطابق ہلاک شدگان میں بیشتر مزدور, ضعیف اور بے گھر افراد ہیں. دارالحکومت دہلی بھی گرم لہر کی زد میں ہے. یہاں اب تک گرمی سے 5 افراد کی موت ہو چکی ہے. لوگ گھروں میں رہنے پر مجبور ہیں. محکمہ موسمیات نے آندھرا پردیش, اڑیسہ اور جھارکھنڈ کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں لو لگنے کے واقعات زیادہ ہو سکتے ہیں اور درجہ حرارت 45 ڈگری سے اوپر جا سکتا ہے. ریاست پنجاب اور ہریانہ میں درجہ حرارت معمول سے اوپر ہے. کرنال میں درجہ حرارت معمول سے 4 ڈگری زائد یعنی 44 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. اتر پردیش میں آگرہ سب سے گرم شہر رہا, جہاں درجہ حرارت 46.1 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. انتظامیہ نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ گھروں کے اندر رہیں اور سیال چیز کا زیادہ استعمال کریں. محکمہ موسمیات کے مطابق ابھی 2-3 روز تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. جوں جوں گرمی میں اضافہ ہو رہا ہے, بجلی کی مانگ بھی بڑھتی جا رہی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ لوڈ شیڈنگ کا وقفہ بھی بڑھ رہا ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
اور جیسا کہ نئی دہلی سے سہیل انجم بتا رہے تھے کہ بھارت میں حالیہ شدید گرمی کی لہر آئی ہوئی ہے. یہاں محکمہ موسمیات کے مطابق موسم کی شدت آنے والے دنوں میں بھی برقرار رہے گی اور درجہ حرارت میں مزید اضافے کی توقع ہے. اس بارے میں انجنا پسریچا نے بھی ایک رپورٹ دی ہے. سنا رہے ہیں انجم ہیرلڈ گل.
بھارت کے جنوبی علاقوں میں درجہ حرارت 46 ڈگری سیلسیس ہے یا اس سے تجاوز کر گیا ہے. جو استطاعت رکھتے ہیں وہ گرمی سے بچنے کے لیے گھروں میں ہی رہ رہے ہیں, جبکہ لاکھوں افراد ایسے ہیں جنہیں دو وقت کی روٹی کے لیے گھروں سے نکل کر تپتی دھوپ میں کام کرنا پڑتا ہے. ایسا ہی ایک محنت کش حیدرآباد دکن کا شہباز قریشی ہے, جسے روزگار کے لیے چلچلاتی دھوپ میں رکشہ چلانا پڑتا ہے. اس کا کہنا ہے,
پرابلم تو آتی ہے لیکن یہ تو روزمرہ کی چیزیں ہیں, تو ہونی ہے. اور اگر گرمی کو آدمی گرمی سوچ کے بیٹھ جائے گا تو پھر جو روز کی کمائی ہو تو پھر ہماری رہ جائے گی نا.
گزشتہ ہفتے سے گرمی کے باعث ہلاکتوں کی تعداد میں بدستور اضافہ ہوتا جا رہا ہے. زیادہ تر ہلاکتیں آندھرا پردیش اور تلنگانہ ریاستوں میں ہوئی ہیں, جہاں سب سے زیادہ گرمی پڑی ہے. حیدرآباد میں محکمہ موسمیات کے سربراہ وائی کے ریڈی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ گزشتہ ایک عشرے میں یہ گرمی کی شدید ترین لہر ہے. ان کا کہنا تھا اس سال گرمی کے موسم میں تین مختلف جگہوں پر درجہ حرارت کے تین نئے ریکارڈ قائم ہوئے ہیں. اس سال گرمی پہلے کے مقابلے میں زیادہ شدت اختیار کر گئی ہے. دیگر جگہوں پر ریکارڈ تو نہیں ٹوٹا لیکن درجہ حرارت 47 ڈگری تک پہنچ گیا ہے. بھارت میں مئی اور جون کے مہینوں میں شدید گرمی ہونا ایک عام بات ہے لیکن ملک کے شمال مغرب سے چلنے والی خشک لو نے شدت میں اضافہ کیا ہے اور موسم کی شدت سے صرف جنوب کی دو ریاستیں ہی متاثر نہیں ہوئیں بلکہ ملک کا شمالی اور وسطی علاقہ بھی اس کی لپیٹ میں ہے. نئی دلی میں قائم سینٹر فار ہولسٹک ڈیولپمنٹ کے سنیل کمار آلیڈیا کا کہنا ہے کہ شدید گرمی کی اس لہر نے سب سے زیادہ بے گھر افراد کو اپنا نشانہ بنایا ہے. ان کا کہنا تھا
وہ کوٹا کیبن بنے تین کے سٹرکچر میں اور اس سمے سمر کے اندر کم لوگ بات سوتے ہیں, اس کے اندر آکوپینسی 10% ہوتی ہے. ریزن ہے کہ بیسک فیسلٹی نہ ہونے کی وجہ سے, فین کولر ڈرنکنگ واٹر فیسلٹی نہ ہونے کی وجہ سے.
گرمی کی لپیٹ میں آنے والی ریاستوں کے حکام نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ دوپہر کے وقت گھروں میں رہیں یا پھر سر ڈھانپ کر نکلیں اور زیادہ سے زیادہ پانی پئیں. آندھرا پردیش میں ڈاکٹروں کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں کیونکہ ہسپتالوں میں لو سے متاثرہ لوگوں کا تانتا بندھا ہوا ہے. تاہم حیدرآباد دکن کے محکمہ موسمیات نے امید ظاہر کی ہے کہ آئندہ دنوں میں بارش کا امکان ہو سکتا ہے جس سے موسم میں کچھ تبدیلی آئے گی. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں گیسٹ ہاؤس پر حملہ کرنے والے شدت پسندوں کی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد کئی گھنٹوں تک جاری رہنے والی اس پرتشدد صورتحال کا خاتمہ ہو گیا. وزارت داخلہ کے حکام کے مطابق شدت پسندوں نے وزیر اکبر کے علاقے میں دھاوا بولا اور یہ علاقہ دھماکوں اور فائرنگ کی آواز سے گونجتا رہا. یہاں متعدد ملکوں کے سفارت خانے اور دیگر سرکاری عمارتیں بھی واقع ہیں. نائب وزیر داخلہ محمد ایوب سرنگی کا کہنا تھا کہ چار حملہ آور مارے گئے جبکہ اس میں کوئی بھی عام شہری یا سیکیورٹی فورسز کا اہلکار ہلاک اور زخمی نہیں ہوا. یمن کے دارالحکومت صنعا میں بدھ کے روز فضائی حملوں میں کم از کم 36 باغی ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ سعودی عرب کی قیادت میں حوثی باغیوں کے خلاف فضائی بمباری جاری ہے جنہوں نے اس سال کے شروع میں ملک کے بیشتر حصوں کو رون ڈالا تھا. خبر رساں ادارے کے مطابق سعودی یمن سرحد کے ساتھ ساتھ علاقے میں فضائی حملوں میں شہری بھی ہلاک ہوئے اور حوثی باغیوں سے برسر پیکار سنی ملیشیا نے جنوبی شہر زالے میں اہم فوجی تنصیبات کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے. لیبیا کے بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ وزیر اعظم عبداللہ ثانی بظاہر قاتلانہ حملے میں محفوظ رہے ہیں. حکومت کے ایک ترجمان کے مطابق وزیر اعظم کی کار پر نامعلوم مسلح افراد نے اس وقت فائرنگ کی جب وہ مشرقی شہر تبروک میں پارلیمان کی عمارت سے باہر آ رہے تھے. بتایا جاتا ہے کہ وزیر اعظم اس حملے میں محفوظ رہے جبکہ ان کا ایک محافظ زخمی ہوا. عراق کے انبار صوبے میں گزشتہ رات خود کش بم حملوں میں کم از کم 17 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. عراقی فوجی عہدیداروں نے بتایا کہ یہ حملے منگل کو دیر گئے فلوجہ شہر کے باہر ہوئے جس پر داعش کا قبضہ ہے. اس سے چند گھنٹے پہلے حکومتی فورسز نے صوبے کے مقبوضہ علاقے واگزار کرانے کے لیے فوجی کارروائی شروع کی تھی. فوج اور ملیشیا کا زیادہ زور صوبائی دارالحکومت رامادی سے باہر کے علاقوں پر ہے تاکہ شہر کے اندر داخل ہونے سے پہلے داعش جنگجوؤں کی کمک کا راستہ کاٹ دیا جائے. صدر باراک اوباما نے وائٹ ہاؤس میں نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینز اسٹالٹن برگ کے ساتھ گفتگو میں داعش کے خلاف حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا ہے. واشنگٹن سے سلاتسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن.
صدر باراک اوباما نے واضح کیا کہ امریکہ اسلامک اسٹیٹ اور دیگر دہشت گرد گروپوں کے دیگر ملکوں کے اندر خطرات سے لڑنے کے لیے پرعزم ہے. ہم نیٹو کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہم دیگر ممالک کے ساتھ شراکت داری سے دہشت گردی کے مسئلے سے نمٹ سکیں, تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا یعنی ISIL کے خلاف لڑائی کے لیے ہم مربوط انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں, کیونکہ نیٹو کے تمام 28 رکن ممالک اس اتحاد کا حصہ ہیں جو داعش کے خلاف عراقی حکومت کی مدد کر رہا ہے. نیٹو کے سیکرٹری جنرل اسٹالٹن برگ نے صدر باراک اوباما کے ساتھ ملاقات کے بعد کہا کہ اتحاد مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار ہو رہا ہے. ہم تیار ہو رہے ہیں، ہم جواب دے رہے ہیں اور ہم فورسز کے تیار رہنے کی صلاحیت بڑھا رہے ہیں۔ ایک تیز رفتار مشترکہ ٹاسک فورس کی تشکیل میں یورپی اتحادی قائدانہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ مزید یہ کہ امریکہ کا بھی بھرپور عزم اور کردار ہمیں حاصل ہے۔ امریکہ کے صدر اور نیٹو کے سیکرٹری جنرل کے درمیان منگل کے روز یہ ملاقات ایسے وقت میں ہوئی جب اتفاقیہ طور پر وہ ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ برطانیہ کے جہاز شمالی عراق میں داعش کے خلاف فضائی کارروائی کر رہی ہیں، بشمول ان کے بنکرز اور اسلحہ خانوں کو تباہ کرنے کے۔ امریکہ مشاورت اور عراقی آرمی کو فوجی آلات کی صورت میں مدد فراہم کر رہا ہے، لیکن حکومتی فورسز کو مقامی ملیشیاز کی مدد درکار ہے۔ امریکہ نے عراقی حکومت کو ایسے کسی بھی اقدام کے خلاف خبردار کیا ہے جس سے فرقہ واریت پر مبنی تنازع کو ہوا ملے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صومالیہ پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے طویل عرصے تک لڑائیاں لڑنے والے الشباب کے عسکریت پسند کینیا میں بھی ہزاروں نوجوانوں کو بھرتی کر چکے ہیں، جس کے نتیجے میں بہت سے خاندان اپنے پیاروں سے محروم ہو گئے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے محمد یوسف نے کینیا کے قصبے آئیسیولو میں جا کر ان نوجوانوں کے خاندانوں سے ملاقات کی جنہیں اس اسلامی عسکریت پسند تنظیم نے بھرتی کیا تھا، اور وہاں ایک ایسے شخص سے بھی ملے جس نے جنگجو بھرتی کرنے میں مدد دی تھی۔ مزید تفصیلات سعدیہ اسد سے۔
اسیالو کے ایک اوپن ایئر ریستوران کے ایک نسبتاً خاموش کونے میں خواتین کے ایک گروپ نے اپنے خدشات سے متعلق اور ان کوششوں کے بارے میں گفتگو کی جو انہوں نے اپنے پیاروں کو صومالی عسکریت پسند گروپ الشباب سے واپس لانے اور دوسرے نوجوانوں کو بھرتی کرنے والوں کے ہاتھوں میں جانے سے بچانے کے لیے کی۔ زینب ہاشی کے لیے یہ زخم ابھی تازہ ہے۔ زینب نے بتایا کہ ان کے بیٹے نے 1 مئی کو اپنا گھر ان کے خیال میں عبادت کے لیے چھوڑا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد اس کی ایک ٹیلی فون کال آئی۔
تارخ کو ایو الک کب ہے بشن ایک والا کب ہے حالری وحیس را۔
زینب کہہ رہی ہیں کہ میں نے اپنا بیٹا کھو دیا ہے۔ ایک دن وہ غائب ہو گیا، وہ مئی کی پہلی تاریخ کو یہاں سے گیا تھا۔ اس کے ساتھ 4 اور لڑکے بھی تھے۔ وہ بتا رہی ہیں کہ وہ سب کینیا اور صومالیہ کی سرحد پر واقع ایک قصبے لیبوئی میں تھے، اور جب میں نے ان لڑکوں سے پوچھا کہ میرے بیٹے نے مجھے فون کیوں نہیں کیا تو لڑکوں نے کہا کہ وہ ڈرا ہوا تھا، لیکن وہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان لڑکوں نے مجھے بتایا کہ کینیا کی سیکیورٹی فورسز نے ان سب کو پکڑ لیا ہے۔ زینب کہتی ہیں کہ ایک ہفتے کے بعد بھی ان کا 9 عمر بیٹا اور اس کے 3 دوسرے ساتھی سرحد عبور کر کے الشباب میں شامل ہونے کے الزام میں لیبوئی میں بدستور زیر حراست تھے۔ زینب ایک اور خاتون حلیمہ حسن سے تسلی اور مشورہ چاہتی ہیں، جس کا کہنا ہے کہ خود اس کا اپنا چھوٹا نوجوان بھائی پچھلے 8 ماہ سے الشباب کے ساتھ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس نے جانے سے پہلے اسکول کے ایک ٹرپ کے لیے تقریباً $40 مانگے تھے، اور یہ آخری موقع تھا کہ اس کے گھر والوں نے اسے دیکھا تھا۔ 3 ہفتے بعد اس نے اپنے گھر فون کیا اور گھر والوں کو بتایا کہ وہ الشباب کے ساتھ ہے اور اسے بہت رقم مل رہی ہے اور وہ ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن حلیمہ کو بدستور حالات کا خوف ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ اسے ڈھونڈنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، وہ ایک مجرم بن چکا ہے جس کے دل میں کوئی رحم اور ہمدردی نہیں ہے، وہ لوگوں کو ہلاک کرتا ہے۔ لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہ خدا سے دعا کریں گی کہ وہ اسے ہدایت دے۔ حلیمہ کہہ رہی ہیں کہ وہ جب بھی اس کے اسکول کے ساتھیوں کو دیکھتی ہیں تو انہیں پچھتاوے اور دکھ کا احساس ہوتا ہے اور وہ روتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ انہیں ابھی تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ ان کے بھائی نے قلم اور کتاب کے بجائے بندوق کا انتخاب کیوں کیا۔ یہ وسیع نیٹ ورک جو نوجوان مردوں کو جہاد میں شامل ہونے کے لیے ورغلاتا ہے، علاقے میں بھرتی کرنے والوں سے اپنے کام کا آغاز کرتا ہے۔ وائس آف امریکہ نے ایک ایسے ہی مقامی رابطے سے ملاقات کی۔ اس شخص کا نام علی ہے۔ اس نے اپنے نام کا صرف پہلا حصہ بتایا۔ اس کی عمر 20-22 برس ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ وہ اس سیالو میں الشباب کی بھرتی سے متعلق سرگرمیوں میں شامل تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کا کام محض بیکار اور بے روزگار نوجوانوں کو تلاش کرنا اور انہیں ایک مسجد میں لانا تھا، اور وہاں دوسرے لوگ اپنا کام سنبھال لیتے تھے۔ علی کہتے ہیں کہ انہیں بتایا گیا تھا کہ یہ لڑکے توبہ اور اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے 4 مہینوں کے لیے خصوصی عبادت کرنے جا سکتے ہیں اور مسجد میں آ سکتے ہیں۔ علی کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو ایسے نوجوانوں کی ضرورت تھی کیونکہ انہوں نے بہت سے گناہ کیے تھے اور خدا انہیں معاف کر سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بعد میں انہوں نے یہ سنا کہ وہ جن نوجوانوں کو اسلامی تعلیمات کے لیے مسجد میں لے گئے تھے وہ الشباب میں چلے گئے۔ علی کا کہنا ہے کہ اب انہوں نے بھرتی کرنے والوں کے لیے نوجوانوں کی تلاش ختم کر دی ہے اور وہ اب اس طرح کی سرگرمیوں میں شامل نہیں ہیں، لیکن سیالو کے کچھ لوگوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ اب بھی یہ کام کر رہا ہے۔ علی جہادیوں کی بھرتی سے منسلک لوگوں کے ایک لمبے سلسلے کا حصہ ہے اور یہ کام رازداری سے کیا جاتا ہے۔ اپریل میں کینیا کے سیکیورٹی اداروں نے ایسے 85 افراد کی فہرست شائع کی تھی جو دہشت گردی سے منسلک سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ ان میں سے ایک شخص کا نام عبدی ابراہیم ادن ہے جو سیالو میں ایک پرائمری اسکول میں پڑھاتا ہے۔ وہ دہشت گردی میں اپنے ملوث ہونے سے انکار کرتا ہے، لیکن وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ اس فہرست میں شامل کچھ لوگوں سے کینیا اور صومالیہ کے درمیان اشیاء کی تجارت سے متعلق پوچھ گچھ کی جانی چاہیے۔
I believe there were some people who are genuinely supposed to be questioned because they
میرا خیال ہے کہ کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جن سے حقیقی معنوں میں پوچھ گچھ کی جانی چاہیے، کیونکہ وہ یا تو یہ کام کر رہے تھے یا کر رہے ہیں۔ مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ اب یہ کر رہے ہیں، لیکن وہ چینی حاصل کرنے کے لیے صومالیہ کے ساتھ کاروبار کر رہے تھے اور صومالیہ میں چینی کا کنٹرول الشباب کے پاس ہے۔ ادن کہتے ہیں کہ 200 سے زیادہ طالب علم اس سال ابھی تک اسکول حاضر نہیں ہوئے اور کسی کو بھی ان کے اتے پتے کی خبر نہیں ہے۔ زینب ہاشی اور حلیمہ حسن دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح جن کے پیارے الشباب میں شامل ہو چکے ہیں کہتی ہیں کہ انہیں علم نہیں ہے کہ ان کے بیٹوں کو کس نے اس دہشت گرد گروپ میں بھرتی کیا تھا۔ کینیا کے حکام کہتے ہیں کہ صومالی عسکریت پسند ان کے ملک میں مسلسل بھرتیاں کر رہے ہیں۔ والدین کا کہنا ہے کہ وہ ایک ایسے دشمن کے سامنے خود کو بے دست و پا محسوس کرتے ہیں جو ان کے بچوں کو دن رات ورغلا کر دور لے جانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ دنیا میں اگر کوئی بیماری وبا کی صورت اختیار کرے تو اس کا جلد خاتمہ ممکن نہیں ہوتا اور انسانی نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ دنیا کے ممالک تیز تر زمینی اور ہوائی راستوں کی وجہ سے روز بروز ایک دوسرے سے زیادہ منسلک ہوتے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ایک علاقے میں اگر کوئی وائرس پھیلتا ہے تو اسی علاقے کے لوگ بآسانی اسے دنیا کے دوسرے حصوں میں لے جا سکتے ہیں۔ حال ہی میں ایبولا کے مرض نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ دنیا بھر میں ایبولا سے متاثرہ ملکوں سے آنے والے مسافروں کی پرکھ شروع ہوئی اور آخر کار اس وبا پر قابو پا لیا گیا۔ اب عالمی ادارہ صحت نے ایک نیا پروگرام تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ایبولا کی طرح کی کسی ہنگامی صورتحال سے فوری طور پر نمٹا جا سکے۔ اس نئے پروگرام کا اعلان ڈبلیو ایچ او کی ڈائریکٹر جنرل مارگریٹ چین نے عالمی ادارہ صحت کے رکن 194 ممالک کی سالانہ ورلڈ ہیلتھ اسمبلی کے افتتاح کے موقع پر کیا۔ مغربی افریقہ میں ایبولا کی وبا سے نمٹنے کے لیے دنیا میں صحت کے سب سے بڑے ادارے کی کارکردگی کی وجہ سے مارگریٹ چین کو شدید نکتہ چینی کا سامنا کرنا پڑا اور خود انہوں نے اس کا اعتراف بھی کیا۔
The buck stops with me. As a responsible leader, you need to learn the lessons.
آخری ذمہ داری مجھ پر آتی ہے۔ ایک ذمہ دار سربراہ کی حیثیت سے آپ کو سبق حاصل کرنا اور درست تبدیلیاں کرنا ہوتی ہیں۔ اب میں نے عزم کیا ہے کہ ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جو وباؤں اور صحت کی دیگر ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کا رویہ، نظام اور وسائل رکھتا ہو۔ ڈاکٹر چین نے اعتراف کیا کہ ایبولا کی وبا کے لیے ڈبلیو ایچ او پوری طرح تیار نہیں تھا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ عالمی ادارہ صحت نے گنی میں ایبولا وائرس کی تشخیص کے 6 ماہ بعد اور دسمبر میں پہلا مریض سامنے آنے کے 9 ماہ بعد اگست 2014 تک ایبولا کو صحت عامہ کے لیے خطرہ اور ہنگامی صورتحال کا اعلان نہیں کیا تھا۔ ڈاکٹر چین کہتی ہیں کہ نئے پروگرام کے ذریعے تیزی سے کام کیا جا سکے گا اور اس میں لچک بھی زیادہ ہوگی، اور مزید یہ کہ اگر ورلڈ ہیلتھ اسمبلی اس کی منظوری دے دے تو ڈبلیو ایچ او اس پروگرام کے لیے $10 کروڑ مختص کرے گا۔ ڈاکٹر چین نے یہ بھی بتایا کہ وہ اینٹی مائکروبائل ریزسٹنس یا کسی اینٹی بایوٹک دوا کے غیر مؤثر ہونے کی صورت میں نئی اینٹی بایوٹک دواؤں کی تیاری کو ایک اہم ترجیح خیال کرتی ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ دوا کے خلاف یہ مزاحمت کسی میں بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ ایچ آئی وی، تپِ دق اور ٹائیفائڈ میں ہوا ہے. ڈاکٹر چین نے کہا کہ وہ ورلڈ ہیلتھ اسمبلی سے کہیں گی کہ ترقی پذیر ممالک میں صحت عامہ کا نظام بہتر بنانے پر زور دیا جائے تاکہ ماحولیاتی تبدیلی یا کینسر اور ذیابیطس جیسی بیماریوں میں اضافے کی صورت میں وہ ان سے نمٹنے کے قابل ہوں. اگر عالمی ادارہ صحت کو اپنی ذمہ داریوں کا پورا احساس ہے تو ہمیں بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوگا. صحت کے ادارے ہمیں صرف صحت کی سہولتیں فراہم کر سکتے ہیں، احتیاطی تدابیر سے ہم اپنی صحت بہتر بنا سکتے ہیں، خود کو بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
مئی بالی ووڈ کے لیے ہٹ مہینہ، تفصیلات فکر و فن.
ہر دل کی اپنی تال ہے، اپنا ہی ایک راگ ہے، ہر دل کی اپنی دھڑکن، اپنی ہی ایک.
رواں سال کا پانچواں مہینہ بالی ووڈ کے لیے کافی خوش قسمت ثابت ہوا ہے، جس میں ایک نہیں، دو نہیں، تین بڑے ناموں کی فلمیں نہ صرف ریلیز ہوئیں بلکہ ناقدین اور فلم ناظرین نے انہیں خوب سراہا بھی. ان میں پیکو، گبر از بیک اور تنو ویڈز منو ریٹرنز شامل ہیں.
ہماری بیٹیا ہے تنو، لندن میں رہ کے آئی ہے.
What do you do for a living?
I work for an IT firm in Hyderabad.
بھارتی ویب سائٹ glamsham.com کی ایک رپورٹ کے مطابق پیکو گبر از بیک اور تنو ویڈز منو ریٹرنز کی کامیابی کا سہرا ان کے ٹائٹل کے سر جاتا ہے. مثلاً مئی کے شروع میں ریلیز ہونے والی فلم گبر از بیک بالی ووڈ کے ایک بہت معروف کردار کا نام ہے. اس فلم میں مرکزی کردار اکشے کمار نے نبھایا ہے. یہ ایک ایکشن فلم ہے جسے سنجے لیلا بھنسالی نے پروڈیوس کیا ہے. گبر اس فلم میں بدعنوانی کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہے.
نہ یہ سرکاری ہے، نہ غیر قانونی، نہ یہ نیتا ہے، نہ کوئی ٹیررسٹ. کام سے ہیرو، نام سے ویلن، یہ ہے گبر.
دوسری ہٹ فلم پیکو تھی جس کے ساتھ امیتابھ کا نام جڑا تھا اور ہیروئن تھی دیپیکا پاڈوکون. اس فلم میں باپ بیٹی کے خوبصورت رشتے کے ارد گرد بنے تانے بانے نے فلم ناظرین کے دلوں کو موہ لیا.
دادو بہت دیر سے آنکھ بند کیے ہوئے بیٹھے.
چپ کر کے بیٹھ،
ٹپک گئے تو بنارس سے اچھی کوئی جگہ نہیں ہے.
شٹ اپ.
اسی سلسلے کو برقرار رکھا اگلی فلم تنو ویڈز منو ریٹرنز نے، جو کہ سن 2011 میں ریلیز ہونے والی فلم تنو ویڈز منو کا تسلسل تھی. اس کی کامیابی نے ثابت کیا کہ ہٹ فلم کا نام بعض اوقات فلم کی کامیابی میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے.
جو نہ کرنا تھا کر گئی، میں بھی کت جا کے مر گئی، جو نہ کرنا تھا کر گئی، میں بھی کت جا کے مر گئی، اچھی خاصی جتنی چنگی گھنی باوری ہوگی، بگھنی باوری ہوگی، بگھنی باوری ہوگی، بگھنی باوری.
اب ایک اور بڑے بجٹ کی فلم ریلیز ہونے جا رہی ہے. یہ فلم ہے ویلکم ٹو کراچی. یہ فلم مزاح کا رنگ لیے ہوئے ہے. دو ہندوستانی امریکہ جاتے ہوئے کراچی جا نکلتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آتے ہیں، انہی کو اس فلم کا موضوع بنایا گیا ہے. مرکزی کرداروں میں نظر آئیں گے ارشد وارسی اور جیکی بھاگنانی.
اے شمی، بہت اندھیرا ہے، مر گئے ہیں کیا؟
تیرے کو معلوم ہے ہم لوگ کدھر ہیں؟
کدھر؟
کراچی، پاکستان.
پاکستان والا کراچی.
باپ باپ کی چھٹی ایسے کیسے بند ہو سکتا ہے یار؟ کیا پاکستان میں بھی انڈیا کا ہی
بیہیویئر. سادیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
وی لیو ان اے سوسائٹی بابا، کسی سے تو اچھا ریلیشن بنا کے رکھنا پڑے گا.
کنجوس، ہم لوگ کنجوس ہیں.
ہیلو پیکو.
ہائے.
ہائے، کلکتہ جانا ہے. کون جائے گا؟ ارے دل کی بری نہیں ہے وہ. پیکو، پیکو
واٹ؟
کوئی ڈرائیور ریڈی نہیں
ہے. یو آر گوئنگ ٹو ٹیک اس.
ہم چلے بہاروں میں، گنگناتی راہوں میں، دھڑکنیں بھی تیز ہیں.
میں سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ بیکار میں ایموشنل ہو کے پھنس تو نہیں گیا میں چھکچھے کے باپ بیٹی کے بیچ میں.
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پاکستان نے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں امن و استحکام کی کوششوں کی بھرپور حمایت کرتا ہے اور افغان قیادت کے تحت امن اور مفاہمت کے عمل کو آگے بڑھانے میں ہر ممکن مدد فراہم کرے گا۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان نے ایک بار پھر پڑوسی ملک افغانستان میں امن و استحکام کے لیے کی جانے والی کوششوں کی مکمل حمایت کا یقین دلایا ہے، جبکہ دونوں ملکوں نے خطے میں سماجی و اقتصادی ترقی اور افغانستان میں امن و سلامتی کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ افغانستان کے نائب وزیر خارجہ حکمت خلیل کرزئی نے اسلام آباد میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے امور خارجہ طارق فاطمی سے ملاقات کی، جس میں انہوں نے اپنے ملک میں مصالحتی عمل اور امن و سلامتی کے لیے کی جانے والی پاکستانی کوششوں کو سراہا۔ طارق فاطمی نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان افغانستان میں افغانوں کی سرپرستی اور افغانوں کی شمولیت کے ساتھ ہونے والے مصالحتی عمل کی حمایت اور تعاون جاری رکھے گا۔ رواں ہفتے ہی افغانستان میں امن و استحکام کے سلسلے میں قائم ہارٹ آف ایشیا استنبول پروسیس کے اعلی حکام کا اجلاس اسلام آباد میں منعقد ہوا تھا، جس سے خطاب میں پاکستانی مشیر خارجہ کا کہنا تھا کہ افغانستان کے دشمن پاکستان کے دشمن ہیں اور ان کا ملک افغانستان کو ترقی، خوشحالی اور امن کی راہ پر گامزن کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ دریاسنا پاکستان نے اوائل ہفتہ جنوبی افغان صوبہ ہلمند میں ہونے والے دہشت گرد حملے کی مذمت کی ہے، جس میں کم از کم 26 سیکورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ بدھ کو دفتر خارجہ سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ ایسے واقعات کی کوئی توجیہ نہیں ہو سکتی اور نہ ہی یہ قابل قبول ہیں۔ بیان کے مطابق دہشت گردی دونوں ملکوں کی مشترکہ دشمن ہے اور خطے سے اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے جامع اور مربوط اقدامات کی ضرورت ہے۔ رواں ہفتے صوبہ ہلمند میں عسکریت پسندوں نے متعدد پولیس چوکیوں پر حملہ کیا تھا، جس میں پولیس کے کم از کم 19 اور فوج کے 7 اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ اس واقعے کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی تھی۔ طالبان نے حالیہ ہفتوں میں اپنی پرتشدد کارروائیوں کو مہمیز کرتے ہوئے ملک کے مختلف حصوں میں ہلاکت خیز حملے کیے ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستانی الیکشن کمیشن نے صوبے خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کے موقع پر تقریباً 3,000 پولنگ اسٹیشنوں کو انتہائی حساس قرار دیا ہے۔ صوبے بھر میں 30 مئی کو ہونے والے انتخابات کے لیے سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے جلیل اختر نے۔
پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا میں 30 مئی کو منعقد ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے لیے تقریباً 3,000 کے قریب پولنگ اسٹیشنوں کو نہایت حساس جبکہ لگ بھگ 4,000 کو حساس قرار دے دیا گیا ہے۔ تاہم الیکشن کمیشن کی طرف سے اس بات کی تفصیل بیان نہیں کی گئی کہ انتہائی حساس اور حساس قرار دیے گئے پولنگ اسٹیشنوں میں سیکیورٹی کے حوالے سے کیا انتظامات کیے جائیں گے۔ مقامی حکومتوں سے متعلق امور پر نظر رکھنے والے تجزیہ کار زاہد سلیم نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیکیورٹی کے حوالے سے خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے پولنگ اسٹیشنوں کو انتہائی حساس اور حساس قرار دیا جاتا ہے۔
اصل میں ڈپلائمنٹ آف اسٹیٹ ایجنسیز کے حوالے سے سیکیورٹی کنسرنز ہوں، یہ ڈپلائمنٹ کی جائے وہاں پر رینجرز کی، فوج کی یا پولیس کی تھوڑی سی ایکسٹرا اسٹرینتھ کے ساتھ، کیونکہ وہ ان کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سینسٹیو ہے کہ یہاں پہ کانفلکٹ زیادہ وائلنٹ ہے، ہو سکتا ہے اس طرح کی پاسبلٹیز ہوتی ہیں۔
تاہم انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ان پولنگ اسٹیشنوں پر سیکیورٹی کو بہتر کرنے کے حوالے سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی خدمات حاصل کر سکتا ہے۔
الیکشن کمیشن اس حوالے سے اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اسٹیٹ ایجنسیز کو کہہ سکتا ہے کہ یہاں یہاں زیادہ ایکسٹرا سیکیورٹی پرسنل جو ہے نا وہ۔
صوبے میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں دیہی اور محلہ کونسل اور تحصیل و ضلع کونسل کے لیے ارکان کا انتخاب عمل میں آئے گا، جن کی تعداد 40,000 سے زائد بتائی جاتی ہے۔ ان میں خواتین، نوجوانوں، مزدوروں، کسانوں اور غیر مسلم برادری کے لیے بھی نشستیں مختص کی گئی ہیں۔ ان انتخابات کے لیے تقریباً 11,000 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ تحصیل اور ضلع کونسل کے ارکان کے انتخابات جماعتی جبکہ دیہی اور محلہ کونسل کے انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر ہوں گے۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
کراچی میں بدھ کے صبح موٹر سائیکلوں پر سوار نامعلوم مسلح افراد ڈیوٹی پر موجود 3 پولیس اہلکاروں کو فائرنگ سے ہلاک کرنے کے بعد فرار ہو گئے۔ پولیس اور رینجرز نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ابھی تک کسی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری کا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ کراچی سے اس کی تفصیل بتائیں گے شہزاد حسین۔
کراچی میں بدھ کی صبح 3 پولیس اہلکاروں کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب بھنگوریا گوٹھ عزیز آباد کے علاقے میں نامعلوم حملہ آوروں نے ڈیوٹی پر معمور پولیس موبائل پر فائرنگ کر دی۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق حملہ آور موٹر سائیکل پر سوار تھے، جو کہ فائرنگ کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ واردات کے بعد پولیس اور رینجرز کی نفری وہاں پہنچ گئی۔ اس علاقے میں سرچ آپریشن کیا گیا اور تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ اب تک کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ صوبہ سندھ کے نئے وزیر داخلہ سہیل انور سیال نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا،
سندھ پولیس کی آپ قربانی دیکھ رہے ہیں، رینجرز جو ہے ہماری وہ بھی لڑ رہی ہے، سارے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ اس شہر کی، اس ملک کے بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ دہشت گرد کی ایک بھی جگہ تک دہشت گرد اس ملک میں ہماری یہ جنگ رہے گی، یہ یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ۔ پاکستان کی عوام کی فتح ہوگی، سندھ کی عوام کی فتح ہوگی اور کراچی کی عوام کی فتح ہوگی اس جنگ میں۔
پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور اقتصادی شہر کراچی ایک طویل عرصے سے بدامنی کا شکار ہے۔ ستمبر 2013 سے شہر میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا آپریشن جاری ہے۔ پولیس اور رینجرز ہر روز شہر کے مختلف علاقوں میں چھاپے مارتے ہیں اور ان کارروائیوں میں اب تک مشتبہ افراد کی ایک بڑی تعداد گرفتار کی جا چکی ہے۔ کئی مشتبہ افراد پولیس اور رینجرز کے ساتھ مقابلوں میں ہلاک بھی کیے جا چکے ہیں۔ ان کارروائیوں میں بڑی مقدار میں اسلحہ اور بارودی مواد بھی برآمد ہوتا رہا ہے۔ حکومت کے مطابق آپریشن سے کراچی کے حالات میں بہتری آئی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شہر میں سنگین جرائم اور دہشت گردی میں کمی آئی ہے، لیکن اب بھی شہر میں پرتشدد کاروائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ مئی کے مہینے میں ہی کراچی میں 3 سینئر پولیس افسروں کو قتل کیا جا چکا ہے۔ دوسری طرف مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق بدھ کو سندھ میں حیدرآباد اور نواب شاہ میں ریلوے ٹریک پر دھماکے کیے گئے، جن سے پٹریوں کو نقصان پہنچا، اور اب تک کسی کے زخمی ہونے یا ہلاک ہونے کی خبر موصول نہیں ہوئی ہے۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
امریکہ کے وفاقی حکام کی جانب سے فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا کے موجودہ اور سابق عہدیداروں کے خلاف بڑے پیمانے پر بدعنوانی کی فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ سوئس حکام کی جانب سے سن 2018 اور سن 2022 کے ورلڈ کپ کی بولی کے عمل پر اپنی علیحدہ تحقیقات کرنے کے اعلان نے فیفا کی گورننگ باڈی کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ زیورچ میں فیفا کے متعدد عہدیداروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات جیف کسٹر کی رپورٹ میں نیلوفر مغل کی زبانی۔
زیورخ میں علل صبح ہونے والی گرفتاریاں فیفا کے عہدیداروں کے اس ہفتے کے اجلاس کے موقع پر ہوئیں، جس میں سے ایک سیشن میں تنظیم کے صدر کو چنا جانا تھا۔ امریکہ میں قانون نافذ کرنے والے افسران کا کہنا ہے کہ فرد جرم میں فیفا کے 10 سے زیادہ حکام کے خلاف بدعنوانی کے الزامات شامل ہیں، جو کئی سالوں کی تحقیقات کا نتیجہ ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں حکام نے کہا ہے کہ بدھ کو فیفا کی گورننگ باڈی کے 7 اعلی عہدیداروں کو گرفتار کیا گیا ہے، جنہیں امریکہ کی تحویل میں دیا جائے گا۔ جنیوا میں ایک کانفرنس کے دوران فیفا کے ڈائریکٹر کمیونیکیشن والٹر دی جیوریو نے صحافیوں کو بتایا کہ یہ فیفا کے لیے اچھا ہے۔
This for FIFA is good. It's not good in terms of image.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیفا کے لیے اچھا ہے، یہ اگرچہ اس کی ساخت کے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن یہ شفافیت کے معنوں میں اچھا ہے۔ گزشتہ برسوں میں ہم نے جو کچھ کیا ہے یہ اس کے لیے اچھا ہے، اور اصلاحاتی عمل کے معنوں میں بہت اچھا ہے۔ فیفا کے صدر سی بلیٹر ان افراد میں شامل نہیں ہیں جن پر الزام لگایا گیا ہے۔ وہ جمعے کو 5ویں مرتبہ اس عہدے کے انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں۔ بین الاقوامی فٹ بال کمیونٹی نے اس پر زیادہ تر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ فرینچ فٹ بال لیگ کے صدر فیڈرک ٹریز کا کہنا ہے کہ یہ لیگ کی ساخت کے لیے ایک دھچکا ہے۔
وہ کہہ
رہے ہیں کہ اس صبح مجھے بہت گہرا صدمہ پہنچا، جیسا کہ آپ سب کو دکھ ہوا ہے، جیسا کہ پوری دنیا کو ہوا ہے، اور اس سب سے زیادہ مجھے اس پر دکھ ہوا ہے کہ اس سے فٹ بال کا امیج خراب ہوا ہے۔ یاد رکھیں کہ فرانس میں بدعنوانی کے خلاف لڑنا میرے لیے سب سے بڑے مسائل میں سے ایک ہے، جیسا کہ حال ہی میں میچ فکسنگ کے الزامات سامنے آئے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے عائد کی گئی فرد جرم میں 14 افراد کے خلاف 47 الزامات عائد کیے گئے ہیں، جن میں غیر قانونی سرگرمیوں، فراڈ اور منی لانڈرنگ کے الزامات شامل ہیں۔ تفتیشی افسروں کا کہنا ہے کہ میڈیا، مارکیٹنگ اور سپانسرشپ کے حقوق کے لیے کھیل کی میڈیا کمپنیوں کے نمائندوں نے $15 کروڑ سے زیادہ رقوم کی ادائیگیاں کی۔ بلیٹر کی قیادت میں فیفا کے خلاف بدعنوانی کے الزامات کا یہ تازہ ترین واقعہ ہے۔ 2018 اور 2022 کے ورلڈ کپ ٹورنامنٹوں کی بولی کے عمل کے بعد تنظیم کی کمیٹی برائے اخلاقیات نے تحقیقات کا آغاز کیا، جسے گزشتہ سال نومبر میں مکمل کر لیا گیا تھا۔ تاہم ترجمان والٹر دی جیوریو نے ان تجاویز کو بھی مسترد کیا کہ بلیٹر کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ جمعے کے روز ہونے والے انتخاب میں ان کے مخالف اردن کے پرنس علی بن حسین نے بدھ کی صبح اس پر کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کیا،
لیکن اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہ منتخب ہو گئے تو ادارے کے لیے ان کے مقاصد مختلف ہوں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ شفافیت کا لفظ ہمیشہ استعمال ہوتا ہے لیکن اب اس پر عمل درآمد کی ضرورت ہے اور میں یقینی طور پر اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ ایسا ہی ہوگا. امریکہ کے محکمہ انصاف نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ بین الاقوامی فٹ بال میں بدعنوانی سے اپنے آپ کو مالدار بنانے کی 24 سالہ اسکیم ہے. دفتر انصاف نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یو ایس اٹرنی کا مشرقی نیو یارک کا دفتر ان افراد کے خلاف 1990 کی دہائی کے اوائل سے اب تک رشوت اور کمیشن لینے کے شعبے میں تحقیقات کر رہا ہے. امریکہ کی اٹارنی جنرل لوریٹا لنچ نے ان الزامات کو وسیع پیمانے پر منظم اور گہری جڑیں رکھنے والی بدعنوانی قرار دیا جس نے کثیر تعداد میں لوگوں کو سخت نقصان پہنچایا ہے. کمیٹی کی تحقیقات کے مطابق بولی کے عمل میں اخلاقیات کی معمولی خلاف ورزیاں کی گئیں اور رشوت کے کافی ثبوت نہیں پائے گئے. بولی کے بعد 2018 کے ورلڈ کپ کی میزبانی روس کو جبکہ 2022 کے ورلڈ کپ کی میزبانی قطر کو دی گئی تھی. تاہم امریکی تحقیقات سے وسیع پیمانے پر بدعنوانی کے شواہد سامنے آئے ہیں. فیفا نے کہا ہے کہ وہ امریکہ اور سوئس حکام کے ساتھ مکمل تعاون کر رہی ہے. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
نائجیریا کے ایک شمالی شہر میں شدت پسند گروپ بوکو حرام کے ایک حملے میں کم از کم 37 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. ریاست بورنو کا شہر گوبو میں گزشتہ اتوار کو ان مسلح افراد نے حملہ کیا اور املاک کو آگ لگا دی تھی, جس کے بعد سیکیورٹی فورسز اور حملہ آوروں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا جو رات بھر جاری رہا. وائس آف امریکہ کے نمائندے عبدالکریم ہارونا کے مطابق کوئی 400 کے قریب مکانات, سرکاری عمارتیں اور اسکول حملے میں نظر آتش کر دیے گئے, جبکہ درجنوں کاروں اور موٹر سائیکلوں کو بھی آگ لگا دی گئی. ریاستی گورنر قاسم شتیما نے منگل کو گوبو کے متاثرہ علاقے کا دورہ کیا اور رہائشیوں سے ملاقات کر کے انہیں گھروں کو چھوڑ کر جانے سے روکا. نائجیریا کے شمال میں اسلامی ریاست کے قیام کے لیے بوکو حرام گزشتہ 6 برسوں سے اسی طرح کے حملے کر رہی ہے. قطب شمالی میں تناؤ کے باوجود روس نے منگل کے روز نیٹو کے مقابلے میں اپنی فضائی فوج کی مشقوں کا نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے. 700 سے زائد آلات حرب, کوئی 12,000 روسی فوجی اور 250 جیٹ طیاروں نے فضائی مشقوں کا آغاز کیا. اسی دن امریکہ اور اس کے 8 اتحادی یورپی ممالک کے 100 لڑاکا جیٹ طیاروں نے بھی قطب شمالی چیلنج ایکسرسائز سن 2015 کا آغاز کر دیا, جس میں 4,000 فوجی حصہ لے رہے ہیں. نارڈک مشقوں کے نام سے جانی جانے والی روس کی یہ مشقیں 4 جون تک جاری رہیں گی, جبکہ اسی دوران 4,500 فوجیوں کے ساتھ نیٹو کا 17 ممالک کا سالانہ بالٹک آپریشن بھی 5 جون تک جاری رہے گا. روسی وزارت دفاع کے ذرائع کے مطابق یہ مشقیں براہ راست صدر ولادیمیر پوٹن کی ہدایت پر شروع کی گئی ہیں, جو 28 مئی تک دریائے وولگا سے سائبیریا تک کے علاقوں میں ہوں گی. امریکہ, جنوبی کوریا اور جاپان کے چوٹی کے جوہری مذاکرات کاروں نے بدھ کے روز اتفاق کیا کہ شمالی کوریا پر مزید دباؤ اور تعزیرات عائد کرنے کی ضرورت ہے. ساتھ ہی ساتھ اس ملک کے جوہری پروگرام کو ختم کرانے کے لیے سفارتی کوششیں بھی جاری رکھی جائیں گی. سول میں بات چیت کے بعد شمالی کوریا کی پالیسی کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے سنگ کم نے کہا کہ شمالی کوریا کے جوہری پروگرام کے بارے میں ارادے واضح ہیں. سنگ کم کا کہنا تھا,
It is of great concern to us that North Koreans are continuing to pursue such capabilities. I think the intention is clear.
سنگ کم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے یہ بڑی تشویش کی بات ہے کہ شمالی کوریا ایسی صلاحیتوں کو بڑھا رہا ہے اور اس کے عزائم صاف ظاہر ہیں. انہوں نے سلسلے میں کسی حد تک پیش رفت کی ہے, اس سے قطع نظر ہمیں یہ تشویش رکھنی چاہیے. یہ اجلاس اس کے بعد ہو رہا ہے جب شمالی کوریا نے جوہری پیش رفت کے نئے غیر مصدقہ دعوے کیے ہیں, جو برسوں سے امریکہ, جنوبی کوریا اور جاپان پر جوہری حملے کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے. یہ تینوں ملک اس 6 فریقی انسداد اسلحہ کی ناکام بات چیت کا بھی حصہ تھے جو شمالی کوریا کے جوہری اسلحے کے بارے میں تھی. امریکہ اور جنوبی کوریا کے نمائندے اپنے چینی ہم منصب سے ملاقات کے لیے بیجنگ کا سفر کریں گے تاکہ شمالی کوریا کے ساتھ کام کرنے کے لیے متحدہ لائحہ عمل اختیار کیا جائے. امریکہ کے جنوب مغربی ریاستوں ٹیکساس اور اوکلاہوما میں اختتام ہفتہ ہونے والی شدید بارشوں اور سیلاب میں مرنے والوں کی تعداد 17 تک پہنچ گئی ہے. 4 افراد جنوب مشرقی شہر ہیوسٹن میں ہوئے 4 افراد جنوب مشرقی شہر ہیوسٹن میں ہلاک ہوئے, جہاں پیر اور منگل کو 6 گھنٹے کے عرصے میں 30 سینٹی میٹر تک بارش ہوئی. سرحد پار میکسیکو میں اس طوفان کے بعد لوگ بحالی کے کام میں مصروف ہیں, جس میں 13 افراد ہلاک ہوئے اور سینکڑوں مکانات زمین بوس ہو گئے۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما نے منگل کو وائٹ ہاؤس میں نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس اسٹلٹن برگ سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات چیت میں کہا کہ یوکرین پر روس کا جارحانہ رویہ بڑھتا جا رہا ہے۔ صدر اوباما کا کہنا تھا کہ وہ اور نیٹو چیف یوکرین حکومت اور روسی حمایت یافتہ علیحدگی پسندوں کے درمیان گزشتہ برس فروری میں ہونے والے معاہدے کی اہمیت کی توثیق کرتے ہیں اور اس بات کی یقین دہانی کراتے ہیں کہ یوکرین تقسیم نہیں ہوگا اور کسی بھی دوسرے ملک کی طرح اپنی علاقائی خود مختاری قائم رکھے گا۔ اس موقع پر اسٹالٹنبرگ نے ایک بار پھر روس پر زور دیا کہ وہ علیحدگی پسندوں کی حمایت سے باز رہے اور یوکرین سے اپنی افواج واپس بلا لے۔ اقوام متحدہ کے جاری کردہ ایک تخمینے کے مطابق مشرقی یوکرین میں ہونے والی جنگ کے دوران اب تک 6,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو ایک ایسے 12 سالہ بچے کی کہانی سنائیں گے جو بصارت سے محروم ہونے کے علاوہ کئی پیدائشی کمزوریوں کا شکار ہے، لیکن وہ سماعت کی مدد سے ہر چیز سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس بچے کا نام کول ہے، جو امریکی ریاست میری لینڈ میں رہتا ہے اور بصارت سے محروم بچوں کے اسکول میں پڑھتا ہے۔ لیکن ایک چیز جو حیران کر دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا گھر موسیقی کے مختلف آلات سے بھرا پڑا ہے، کیونکہ کول کو بچپن ہی سے موسیقی سے بے حد لگاؤ ہے اور ہارمونیکا بجانے کا شوقین ہے۔ کول اور ان کے والد گھر پر اکثر اوقات موسیقی کی دھنیں بجاتے ہیں۔ ان کے والد فرینکی موران کا کہنا ہے کہ جب کول پیدا ہوا تھا تو انہوں نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ آنکھوں سے محروم ہے۔
When he was born, I didn't see any eyes like how we have eyes. And my heart sank. Oh wow, this is real now. He's blind.
وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ پیدا ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں بند ہیں۔ یہ دیکھ کر میرا دل ڈوب سا گیا۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ میرا بیٹا اندھا ہے؟ موران ایک گلوکار اور گیتکار ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے بیٹے کو ہمیشہ سے موسیقی سے لگاؤ رہا ہے۔ وہ جب بھی موسیقی ترتیب دیتے، کول ان کے ساتھ ساتھ رہتا اور موسیقی سے لطف اندوز ہوتا اور موسیقی کے آلات کو چھونے کی کوشش کرتا۔ جب کول 1 سال کا ہوا تو وہ اپنے کھلونا پیانو سے موسیقی کی دھنیں بجانے کی کوشش کرتا۔
That's about the same time we discovered he had perfect pitch, because when he would miss a note and hit the wrong note in, you know, a melody like twinkle twinkle little
star. وہ کہتے ہیں کہ یہی وقت تھا جب ہمیں پتہ چلا کہ وہ موسیقی کو سمجھنے لگا ہے اور سننے کے بعد موسیقی کو ترتیب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ کول نے 4 برس کی عمر میں ہارمونیکا بجانے کو منتخب کیا۔
But it wasn't until he was about 6 or 7 that he started just hearing songs and being able to play them right back as soon as he would hear them.
وہ کہتے ہیں کہ جب کول 6 یا 7 برس کا ہوا تو وہ گیت سنتا اور پھر ان دھنوں کو بجانے کی کوشش کرتا، جس میں وہ کامیاب رہتا۔ کول کو ابتدا سے ریڑھ کی ہڈی کے مسائل کی وجہ سے ہر 6 سے 9 ماہ کے بعد سرجری کی ضرورت پڑتی تھی۔ اس کے جسم کی باقاعدہ نشوونما بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ گزشتہ 3 برسوں سے اس کے 5 آپریشنز ہو چکے ہیں۔ پہلے چند ہفتوں کے علاوہ جب تک اس کی صحت بحال نہیں ہوئی تھی، کول ہر روز موسیقی ریکارڈ کرتا اور سن کر اسے بجانے کی کوشش کرتا۔ کول موران کہہ رہا ہے کہ جب میں موسیقی بجاتا ہوں تو میں بہت خوش ہوتا ہوں۔ گزشتہ برس باپ اور بیٹے نے اپنے آبائی قصبے برلن میری لینڈ میں سالانہ ہونے والے فیڈلرز کنونشن میں 2را انعام جیتا۔
We'll
کول اور ان کے والد ایک کیفے میں بلائنڈ ونڈ کے نام سے پرفارم کرتے ہیں. یہاں پر وہ ایک مشہور شخصیت ہے. اس کی پہلی سی ڈی ابھی حال ہی میں ریلیز ہوئی ہے. کول کی ماں جینی موران کہتی ہیں یہ بہت حیران کن ہے. جب وہ چھوٹا تھا تو اس وقت سے موسیقی اس کے لیے اہمیت رکھتی ہے اور اب ایک ایسی چیز ہے کہ جسے وہ باقی ساری عمر کر سکتا ہے اور اس سے لطف اندوز ہو سکتا ہے.
I think he's got a really bright future.
کول کے والد کا کہنا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی حد ہے. میرے خیال میں کول کا مستقبل روشن ہے. موران کا کہنا ہے کہ ان کا ارادہ ہے کہ جب کول سکول ختم کر لے گا تو وہ بلائنڈ ونڈ کو لے کر ملک کے ہر حصے کا دورہ کریں گے. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
پروگرام ہے سائنس اور ٹیکنالوجی, بہجت تھاز خدمت ہے. آج کل سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں روزانہ کچھ ایسی خبریں سامنے آتی ہیں کہ ایک بار تو ذہن ماننے سے ہی انکار کر دیتا ہے, لیکن آہستہ آہستہ یہی سائنس اور ٹیکنالوجی اپنی صداقت منوا کر ہی رہتی ہے. آج ہم آپ کے لیے جو خبر لائے ہیں وہ بھی کچھ ایسی ہے, بہت سے اف اور دین سوالوں کے ساتھ کہ اگر ایسا ہو تو اور اگر ایسا نہ ہو تو. چلیے آپ خود سن لیجیے. آج کل سائنسدان اس بارے میں غور کر رہے ہیں کہ کیا سورج, یعنی یہی سورج جو ہمارے نظام شمسی کا دل کہلاتا ہے, کسی خلائی جہاز کو اتنی قوت یا شمسی توانائی فراہم کر سکتا ہے کہ اس کی مدد سے یہ خلائی جہاز نظام شمسی کے آخری سرے تک پہنچ سکے. اور اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے سائنسدانوں نے ایک چھوٹا سا سیٹلائٹ لانچ کیا, جس کا مقصد ایک شمسی پردے, اس کو ایسے سمجھ لیجئے جیسے کشتی کے ساتھ بادبان ہوتے ہیں جو ہوا کی مدد سے کشتی کو آگے لے جاتے ہیں, تو اسی طرح اس سولر سیل یا شمسی پردے کی کارکردگی کی آزمائش کرنا ہے کہ آیا یہ سورج کی توانائی سے آگے کی طرف حرکت کر سکتا ہے یا نہیں. جب اس سولر سیل کو خلا میں اتار دیا جائے گا تو یہ بڑا پردہ شمسی توانائی کی ہوا کے ذریعے بتدریج رفتار میں تیزی لا سکے گا. حال ہی میں ڈیلٹا وی راکٹ کو لانچ کیا گیا اور اس میں جو مرکزی سامان خلا میں بھیجا گیا وہ امریکی فوج کا اسپیس پلین X-37B ہے, جو چوتھی بار ایک طویل المدت خفیہ مشن پر بھیجا گیا ہے. یہ ایک منی شٹل ہے جسے بار بار استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ خودکار ہے. اسے چلانے کے لیے کسی فرد کا اس میں ہونا ضروری نہیں. اس کے مشن کو خفیہ کہا جاتا ہے, لیکن خیال یہی ہے کہ اس کی مدد سے نئی نئی ٹیکنالوجیز کی آزمائش اور جانچ کی جاتی ہے. اس راکٹ میں کیوب سیٹ بھی تھا. یہ ایک چھوٹا سا سیٹلائٹ ہے جو روٹی کے ٹکڑے سے بڑا نہیں, اور اسے ایک نان پروفٹ تنظیم دا پلینیٹری سوسائٹی نے تیار کیا ہے. اس تنظیم کے چیف ایگزیکٹو بل نائے کہتے ہیں کہ یہ سیٹلائٹ اس بات کی جانچ پرکھ کرے گا کہ آیا شمسی روشنی کو خلائی سفر میں ایک متحرک کرنے والی قوت کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں.
This may seem incredible at first, but it is nevertheless true that sunlight or light
بل نائے کہتے ہیں کہ ممکن ہے پہلی بات یہ ناقابل یقینی معلوم ہو, لیکن یہ بات درست ہے کہ سورج کی روشنی یا روشنی میں حرکت ہے, اگرچہ اس کی کوئی ٹھوس صورت موجود نہیں. روشنی کے ذرے بھی ٹھوس نہیں, لیکن پھر بھی جب کسی چیز سے ٹکراتے ہیں تو ارتعاش ضرور پیدا ہوتا ہے جو بالکل غیر محسوس ہوتا ہے. اب اسی نظریے کی بنیاد پر اگر آپ کے پاس ایک بہت بڑا سیل ہو, جیسا کہ ہم نے اسے نام بھی دیا, اور ایک خلائی طیارہ یا خلائی بس ہو, تو یقیناً اس سیل کی مدد سے اسے آگے کی طرف حرکت دی جا سکے گی. سائنسدان سمجھتے ہیں کہ حرکت کا یہ سستا طریقہ خلائی کھوج اور تلاش کو یونیورسٹیوں اور افراد کے لیے کہیں زیادہ قابل عمل بنا دے گا جس کے وہ متحمل ہو سکیں گے. انتہائی باریک اور مہین 32 مربع میٹر مائلر سیل نے لیبارٹری میں بہترین کارکردگی دکھائی ہے, لیکن نائے کہتے ہیں کہ اسے معیار میں بھیجنا کافی حساس معاملہ ہے. بیل نائے کا کہنا ہے بل نائے کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ اسے مدار میں بھیجنا ہی ایک جانچ اور آزمائشی تجربہ ہے. فزکس کے نہیں بلکہ انجینئرنگ کے نقطہ نظر سے سوال یہ ہے کہ سیلز یا پھر ان پردوں کی طرح کی چیز کو نصب کیسے کیا جائے. یہاں ہر بات غلط بھی ہو سکتی ہے. دا پلینیٹری سوسائٹی کی اطلاع یہ ہے کہ چھوٹا سیٹلائٹ تو اپنے مدار پر پہنچ گیا اور بیرونی نظام بھی بہتر طور پر فعال ہیں۔ سیل کی ڈپلوائمنٹ جیسے مدار میں بھیجنے کا عمل جون کے وسط میں ہوگا۔ اور اب ایک مزے کی بات ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر توقع کے مطابق اسے مدار میں بھیج دیا جاتا ہے تو پھر اس سیل کو زمین سے دیکھنا بھی ممکن ہوگا۔ میں بے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ بہجت کو سائنس اور ٹیکنالوجی پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ بہجت جلانی، وی او اے اردو، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
صدر اوباما نے حال ہی میں خلیج تعاون کونسل یا جی سی سی کی سربراہی کانفرنس کی کیمپ ڈیوڈ میں میزبانی کی۔ اس کونسل میں سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، بحرین، عمان اور کویت شامل ہیں۔ اس کانفرنس میں فوجی تعاون، اسلامی ریاست العراق و شام یعنی آئی سی ایل اور دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کارروائیوں، ایران اور پی فائیو پلس ون ممالک کے درمیان ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں مذاکرات، اور شام، عراق اور یمن سمیت مشرق وسطیٰ کے ممالک کے تنازعات جیسے امور زیر بحث آئے۔ سربراہی کانفرنس کے اختتام پر جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا کہ امریکہ اور جی سی سی باہمی شراکت کے عزم پہ قائم ہے اور تمام شعبوں میں اسٹریٹجک تعاون کو فروغ دیا جائے گا جس میں دفاع اور سیکیورٹی تعاون شامل ہے۔ علاقے کی خوشحالی اور استحکام کے فروغ کے لیے علاقائی مسائل کے بارے میں اجتماعی کوششیں کی جائیں گی۔ سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر اوباما نے اعادہ کیا کہ امریکہ اپنے خلیجی شراکت داروں کی سیکیورٹی کے لیے ہمیشہ کی طرح آج بھی پرعزم ہے۔ ان کے خلاف ہونے والی بیرونی جارحیت کا مقابلہ اور مدافعت کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ ان کی علاقائی سالمیت کے خلاف حملے اقوام متحدہ کے منشور کی خلاف ورزی ہیں۔ صدر اوباما نے یہ بھی کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں خاصا معقول وقت صرف کیا گیا ہے۔ صدر نے اس بات پر مسرت کا اظہار کیا کہ جی سی سی اور امریکہ اس پر متفق ہیں کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں جو علاقائی اور بین الاقوامی تشویش پائی جاتی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مبسوط اور قابل تصدیق حل نکالا جانا چاہیے، کیونکہ یہ بین الاقوامی برادری کے سیکیورٹی مفادات کے لیے ایک خطرہ بن سکتا ہے۔ صدر اوباما نے زور دے کر کہا کہ ایٹمی مذاکرات کے نتائج خواہ کوئی بھی نکلیں، علاقے میں غیر مستحکم حالات پیدا کرنے کے سلسلے میں ایران کے رویے پر تشویش بدستور قائم ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور جی سی سی کے درمیان سیکیورٹی کے شعبے میں مزید تعاون اس خطرے کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ صدر نے کہا کہ تاہم سیکیورٹی کے سلسلے میں تعاون کا یہ مطلب نہیں نکالنا چاہیے کہ اس کا مقصد ایران کے ساتھ طویل المیاد بنیادوں پر محاذارائی ہے۔ ایران اگر علاقے میں ذمہ دارانہ کردار ادا کرے تو ہم اس کا خیر مقدم کریں گے۔ اس سلسلے میں ٹھوس اور عملی اقدامات اٹھا کر اعتماد بحال کیا جا سکتا ہے اور اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ اختلافات طے کرنے اور بین الاقوامی قوانین پر عمل درآمد اس کے لیے ضروری ہیں۔ صدر اوباما نے یہ بھی کہا کہ عرب اسپرنگ کے بعد مشرق وسطیٰ میں جو واقعات رونما ہو رہے ہیں وہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ پائیدار امن کا حصول ایسی طرز حکمرانی میں پنہا ہے جس کا فائدہ تمام شہریوں کو یکساں طور پر پہنچے۔ امریکہ انسانی حقوق اور مضبوط سول سوسائٹی کے حق میں آواز اٹھاتا رہے گا۔ صدر اوباما نے کیمپ ڈیوڈ سربراہی کانفرنس میں کیے گئے وعدوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارے ملکوں کے درمیان تعاون اور اشتراک کے ایک نئے دور کا آغاز ہے جس کے تحت ہم آنے والے عشروں میں باہمی سیکیورٹی اور مضبوط شراکت داری کو مزید فروغ دے سکیں گے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھی مدثرہ بنسر اور پروڈیوسر ویٹو میئر۔ اور اب سے کچھ دیر کے بعد پروگرام راؤنڈ ٹیبل پیش کیا جائے گا. میزبان ہیں شہناز نفیس اور پروڈیوسر ہیں نیلوفر مغل. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.